تذکرہ کریں گے قرآن اور حضور علیہ السلام کی ان چہیتی صاحبزادیوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو گود میں بٹھا کر پیغمبر پیار کیا کرتے تھے،
سبحان اللہ،
جن میں بڑی صاحبزادی حضرت زینب جب فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو۔ یہ پردے کی آیتیں ہیں جو قرآن کے 22 سپارے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو، وابناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہو،
سبحان
اللہ، اگر بیٹی ایک ہوتی تو بیٹیوں کا لفظ نہ بولا جاتا۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی ایک بیٹی نہیں۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کہ پوری کائنات انسانی میں تمام مسلمان عورتیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ نے ان کا علیحدہ ذکر کیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پوری امت کی عورتوں سے کہو کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں۔
سبحان اللہ،
یدنینا علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پہ پردہ کر لیا کریں۔ یہ پردے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام میں کسی عورت نے منہ کھول کر بازار کو نہیں دیکھا۔
سبحان اللہ،
یہ پردے کی آیت۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس نص نے، دلالت النص نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادہ۔ کتنی صاحبزادی؟
4۔
4 صاحبزادیوں میں ایک صاحبزادی حضرت زینب ہے اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ ہے، ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے،
سبحان،
اور ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، پیغمبر علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے، گوشائے جگر، گوشہائے پیغمبر، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بیٹی کو دوسروں کی بیٹی کہا، کہ نبی کی ایک بیٹی ہے باقی 3 بیٹیاں نبی کی نہیں، بلکہ کیا کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے خاوند تھے ابو حالہ، یہ ان کی لڑکیاں۔ بہاولپور کے مسلمانوں، جو تمہاری بیٹی ہو وہ تو تمہاری کہلائے، جو میری بیٹی ہو وہ تو میری کہلائے، لیکن تیرے رسول کی بیٹیاں اس ملک میں لوارث ہو گئی کہ وہ غیروں کی کہلائے۔ میری بیٹی ہو اسے کوئی دوسرا اپنی بیٹی، حقیقی بیٹی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، اولادوں کو ان کے باپ کے ساتھ پکارو گے، زینب بنت محمد کہیں گے، رقیہ بنت محمد کہیں گے، ام کلثوم بنت محمد کہیں گے اور فاطمہ بنت محمد کہیں گے.
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ رسول.
میرے بھائیوں، نبی کی بیٹیاں عظمت والی ہیں، نبی کی بیٹیاں رفعت والی ہیں، نبی کی بیٹیاں بلندی والی ہیں، نبی کی بیٹیاں کمالات والی ہیں، نبی کی بیٹیاں راتوں کو جاگنے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں چکی پیسنے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں ساری ساری رات مصلے پہ رونے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں تہجد گزار ہیں، نبی کی بیٹیاں سیرت پیغمبر کا شاہکار ہیں، نبی کی بیٹیاں پیغمبر کی عظمت کا آئینہ ہیں، نبی کی بیٹیاں رسول اللہ کی تہجد اور پیغمبر کی آہوزاری کا نمونہ ہیں، نبی کی بیٹیاں عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی. پیغمبر کی کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ ہو. پوری کائنات کے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زینب بھی بے مثال، رقیہ بھی بے مثال، ام کلثوم بھی بے مثال، فاطمہ بھی بے مثال. زینب کا نام حضور علیہ السلام کی زینب سب سے بڑی صاحبزادہ ہے.
سبحان.
زینب کا معنی ہے استغفار والی.
اللہ،
لغت میں زینب، حالانکہ اس میں جامد ہے اور اسم ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ زینب عبارت ہے اس بات سے کہ استغفار والی، جو گناہ سے بچنے کا عہد کرے. زینب کا معنی استغفار والی، اور رقیہ کا معنی خاون کی خدمت کرنے والی، اور ام کلثوم کا معنی ہے بچوں کی تربیت کرنے والی، اور فاطمہ کا معنی ہے دوزخ سے آزاد ہونے والی.
سبحان اللہ.
نبی کی بیٹیاں بے مثال ہیں، نبی کی بیٹیاں
بے مثال.
کوئی ایسی بیٹی تو ہے، میں تو پیغمبر کی صاحبزادیوں کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میں ششدر اور حیران رہ جاتا ہوں کہ ایسی سیرت کہاں ہوگی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت علی پریشان تھے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، علی جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھانا.
اللہ.
حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تو نبی کی لخت جگر ہے. اور حضور نے فرمایا، کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن جنازوں پر جو آدمی جنازے میں شریک ہے وہ بخشا جاتا ہے، کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پردے سے میت بخشی جاتی ہے، اور کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ میت تو بخشی ہوئی ہوتی ہے لیکن پڑھنے والا بخشا جاتا ہے. فاطمہ تیرا جنازہ ایسا ہے کہ پڑھنے والے بخشے جائیں گے.
سبحان.
اس لیے تو رات کو جنازہ اٹھانے کا کہتی ہے تو چکوک اور گاؤں کے لوگ کیسے آئیں گے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے علی، تیری بات ٹھیک ہے کہ چکوں کے لوگ نہیں آ سکتے، لیکن میں وہ فاطمہ ہوں جس کے چہرے کو یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا. فاطمہ نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اٹھے تو رات کو اٹھے، جس طرح میرے چہرے پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی، اس طرح میں چاہتی ہوں میرے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے.
سبحان.
اور فاطمہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، تمہاری عورتوں نے تو کبھی پردہ ہی نہیں کیا، کس فاطمہ کی بات کرتے ہو، کس فاطمہ کا نام لیتی ہو، کس فاطمہ کی بات کرتی ہو، بات کرتی ہو. میرے بھائیوں، صرف حضرت فاطمہ پر ہی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو پیغمبر کی چاروں صاحبزادیوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور اپنے معروضات کا ذکر کروں گا اور سپاہ صحابہ کا موقف پیغمبر کی بیٹیوں کے عنوان ہی سے ظاہر کروں گا. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب. بڑی صاحبزادی کون ہے؟ حضرت زینب. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح
حضرت حضور علیہ السلام کی بیوی، حضرت خدیجہ کے حقیقی بھانجے حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی سے ہوا.
سبحان اللہ.
اور ان حضرت فاطمہ حضرت زینب کے بطن سے تین بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے؟ یہ تین بچے آپ کو یاد نہیں، آپ کو کسی نے بتائے نہیں، آپ نے سنے نہیں. کیوں؟ اگر یہ تینوں بچے آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر پیغمبر کی ایک بیٹی سے زیادہ بیٹی بھی یاد رکھنی پڑے گی. تو آپ کا دشمن اتنا چالاک تھا کہ اس نے صرف فاطمہ تو زہرا کو یاد رکھنے کے لیے پیغمبر کے باقی نواسے بلا دیے، باقی بیٹے بلا دیے. حضرت زینب کے دو لڑکے تھے، ایک لڑکی تھی. کتنے لڑکے تھے؟ دو لڑکے اور ایک لڑکی. سب سے بڑا لڑکا تھا، لڑکے کا نام حضرت زینب نے علی رکھا. کیا رکھا؟
علی.
کیا رکھا؟
علی.
یہ علی کون تھا؟ حضور علیہ السلام کا نواسا، حضور کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی بن ابو العاص. حضور کے سب سے بڑے نواسے کا کیا نام ہے؟ علی بن ابو العاص، پیغمبر کے سب سے بڑے نواسے. علامہ بلاغری نے لکھا ہے کہ یہ وہی علی ہے کہ جو علی حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے بت گرانے کے لیے گئے تو یہی علی پیغمبر کی سواری پہ سوار تھا، جسے بخاری شریف نے صرف یہ کہا کہ ایک ردیف تھا. ردیف اس بچے کو کہتے ہیں تو جو کسی سواری پر پیچھے سوار ہو، اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں. پیغمبر جب مدینہ سے چلے تو ایک 7 سال کا بچہ پیغمبر کی سواری پہ تھا. نام نہیں لکھا، نام بلاغری نے لکھا یا طبقات نساد میں امام محمد بن سعد نے لکھا کہ وہ علی پیغمبر کا یہ سب سے پہلا نواسا تھا. لیکن آپ کے دشمن نے اس نواسے کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اگر وہ نواسا نبی کا یاد رہتا تو نبی کی بیٹی زینب کو بھی یاد رکھنا پڑتا، اس لیے آپ سے وہ نواسا بلا دیا. نام نہیں تاریخ میں لکھا گیا، حالانکہ یہ پیغمبر کا پہلا نواسا تھا، حضور کی سواری پہ سوار تھا. جب حضور خانہ کعبہ کے بت گرانے لگے تو اس نواسے علی بن ابو العاص کو اپنے کندھے پر پیغمبر نے بٹھایا، اور اس علی نے پیغمبر کے کندھے پر بیٹھ کر ایک چھڑی کے ساتھ خانہ کعبہ میں 360 بت گرائے. تو 360 بت گرانے والا علی چوتھا خلیفہ نہیں تھا، پیغمبر کا پہلا نواسا تھا.
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، علیہ السلام مولانا جوہر عمر فاروق کی.
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
آ رہی.
توجہ ہے، جو بات آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہوگی، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی.
بڑا مزہ آ رہی ہے.
لیکن اہل علم کے لیے یہ باتیں بھی ہونی چاہیے.
نئی باتیں
کیونکہ اکثر بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو علم کی ہوا بھی نہیں لگتی بےچارے، اور علم کی بات ان کے ہاں راس بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ جن کو علم کی بات راس نہیں آتی ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟
بالکل ٹھیک.
تو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی صاحبزادی کا کیا نام ہے؟ زینب. اور حضرت زینب کے تو بڑے فضائل ہیں، صرف حضرت زینب پر وہی ساری رات تقریر ہو سکتی. میری بات سنیں، جو دو چار باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں. تو یہ علی بن ابو العاص حضور کے سب سے بڑے نواسے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس علی کی شہادت جنگ یرموک میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آغاز میں ایک جنگ ہوئی، جس کی دو دفعہ حملہ ہوا، ایک صدیق اکبر کے دور میں، ایک فاروق اعظم کے. تو فاروق اعظم کے دور میں جو جنگ یرموک ہوئی، اس جنگ میں یہ علی بن ابو العاص شہید ہوئے. ان کی بڑی خدمات، یہ علی بن ابو العاص اس جنگ میں شہید ہوئے. تو حضور کے یہ سب سے بڑے اور پہلے نواسے تھے. اور دوسرا بچہ حضرت زینب کا نام رکھے بغیر فوت ہو گیا. دو بچے ہو گئے تو تیسری بچی پیدا ہوئی، جس کا نام حضرت زینب نے امامہ رکھا. کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ امامہ. اسی وجہ سے، اسی امامہ کی وجہ سے علی بن، اسی امامہ کی وجہ سے قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کو ابو امامہ بھی کہا جاتا. تو امامہ کی وجہ سے ان کی کنیت تبدیل ہو گئی. یہ امامہ کون سی امامہ ہے؟ توجہ کریں، حضور علیہ السلام جس وقت بدر کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو حضور کی گود میں ایک بچی بیٹھی تھی، اور غنیمت کے مال میں ایک ہار آیا اور وہ ہار کس کا تھا؟ وہ ہار تھا قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے سامان سے آیا تھا اور قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی حضور کے داماد تھے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے اندر جو غیر مسلموں سے نکاح کی آئے ہیں اس کے اترنے سے پہلے ان کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکا تھا اور جنگ بدر میں وہ کافروں کی طرف سے تھے اور جب غنیمت کا مال ان کا سامان غنیمت میں آیا اور سامان کھولا گیا تو اس سامان میں وہ ہار بھی آیا جو ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو شادی میں دیا تھا. اس ہار کو دیکھ کر رسول اللہ رو پڑے. اللہ اس ہار کو دیکھ کر پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا صحابیوں اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار اس امامہ کے گلے میں ڈالوں.
اللہ
چنانچہ حضرت امامہ کے گلے میں وہ ہار ڈالا گیا اور یہ امامہ رسول اللہ کی گود میں کھیلتی رہی. یہ امامہ کون تھی؟ میں آپ کو اس کا ایک ایسا تعارف کراتا ہوں کہ جس سے یہ امامہ آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی.
سبحان.
چاہتے ہو تعارف کراؤں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا جب وقت آیا تو حضرت علی رو پڑے. حضرت علی
رو پڑے.
مشکل کشا بھی رویا کرتا ہے.
کیا
مشکل کشا بھی رویا کرتا ہے. اور جس کے لیے یا علی مدد کا لفظ لکھتے ہو جس سے مدد مانگتے ہو وہ خود بھی رویا کرتا ہے. تو حضرت علی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری پر روئے. ساری کتابوں میں یہ واقعہ یہ کہیں یہ نہیں کہ فلاں کتاب میں نہیں ہر کتاب میں کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے سرانے بیٹھ کر روتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ فاطمہ تیرے سے اچھی کوئی عورت مجھے نہیں ملے گی. اگر تو دنیا سے چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اگر میری دنیا میں میری وفات ہو جائے تو ایک ایسی لڑکی کی نشاندہی میں کرتی ہوں کہ میری وفات کے بعد اس سے شادی کرنا وہ تیری خدمت میرے جیسی کرے گی. تو حضرت علی نے فرمایا وہ کون سی لڑکی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ میری بھانجی زینب کی لڑکی امامہ.
اللہ
چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کی شادی پیغمبر کی اس نواسی امامہ کے ساتھ ہوئی جن کے بدن سے رسول اللہ کے دو حضرت حضور کے دو نواسے حضور علیہ السلام کے جن کے بدن سے دو بچے پیدا ہوئے گویا کہ حضرت علی کے ہاں دو بچے زید بن علی اور یحییٰ بن علی یہ امامہ کے بدن سے پیدا ہوئے. شیعوں سے پوچھو کہ شیعوں اگر بیٹی پیغمبر کی ایک تھی تو امامہ جو علی کی دوسری بیوی تھی علی المرتضیٰ کی اس کی ماں کون تھی؟ اس کا ناما کون تھا؟ اس کی اما کون تھی؟ اس کی نامی کون تھی؟ بتاؤ شیو اگر بیٹی پیغمبر کی ایک فاطمہ تھی تو امامہ کس کی بیٹی؟
نعرہ تکبیر اللہ.
حضرت علی کی دوسری بیوی پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی زینب کی لڑکی ہے. اس رشتے میں شیر خدا کو کیا ملا؟ توجہ کریں حضور کی ایک بڑی بیٹی زینب چھوٹی بیٹی فاطمہ. تو علی المرتضیٰ کے لیے بڑی بیٹی ماں بنی. حضرت علی کے لیے رسول اللہ کی بڑی بیٹی ماں بنی. ساس ماں ہوتی ہے.
کیا کہنے
ساس کیا ہوتا ہے؟
کیا کہنے
ساس ماں ہوتی ہے.
اللہ
ساس کیا ہوتی ہے؟ ماں. وہ پیغمبر کی بڑی لڑکی علی کی ماں بنی. نبی کی چھوٹی لڑکی علی کی بیوی بنی. اور علی کی بیوی کو یاد رکھتے ہو ماں کو بلاتے ہو. زینب حضرت علی کی کیا لگی؟
ماں.
اور ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے حضرت زینب کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البنات زینب اصیبت فیا. پیغمبر کی حدیث خیر البناتی زینب کہ میری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے.
سبحان اللہ.
اصیبت فیا جس کو میری وجہ سے تکلیف دی گئی جس کو میری وجہ سے مارا گیا. خیر البنات ایک بات ہے آپ کو بھی چلو معلوم ہو جائے علمی بات ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل البنات زینب، افضل البنات فاطمہ، سوری افضل البنات فاطمہ، کہ فاطمہ میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی. لیکن زینب کے بارے میں فرمایا خیر البنات زینب، کہ سب سے بہترین بیٹی زینب ہے. تو اب دو لفظ فرمائے، ایک افضلیت ملی فاطمہ کو، خیریت ملی زینب کو، افضلیت ملی فاطمہ کو، اور خیر ہونا یعنی سب سے بہترین ہونا یہ کس کو ملا؟
زینب
کو. اور خیریت جو ہوتی ہے یہ متعدی ہے. یہ کیا ہے خیریت؟ کیا ہوتی ہے متعدی، یعنی کیا مطلب؟ کہ ایسی بھلائی جو دوسروں تک پہنچے، ایسی بھلائی جو دوسروں تک پہنچے. اور افضلیت لازمی ہے، ذاتی ہے، یعنی فاطمہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ان کی ذات میں خاص ہے، اور جو زینب کو بھلائی ہے وہ امت تک خاص ہے.
سبحان.
اور وہ کیسے خاص ہے؟ توجہ کریں کہ حضرت زینب کی وجہ سے ان کے بیٹے علی، جو علی بن ابو العاص تھے، علی بن ابو العاص نے کعبے کے بت گرائے، تو یہ بھلائی حضرت زینب کی طرف سے آئی اور علی کے راستے سے پوری کائنات کے مسلمانوں تک پہنچی کہ ان کا بیٹا کعبے کے بت گرا. اور دوسری بھلائی کہ امامہ علی المرتضیٰ کے گھر میں آئی، تو امامہ کے راستے سے یہ بھلائی، علی امامہ کے راستے سے یہ بھلائی آگے آئی اور امامہ علی المرتضیٰ کی بیوی بنی. تو گویا کہ جو بھلائی پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی زینب کی طرف سے آئی وہ آگے تک پہنچی اور پوری دنیا تک پھیلی. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تھا پا رہے ہیں کوئی نہیں سمجھا ہے،
مزہ آ رہی ہے،
آ رہی سمجھ میں؟ اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہوئی، کتنی بیٹیاں، نواسے کتنے ہوئے؟ ابھی دو ہوئے. کتنے ہوئے؟ ابھی دو ہوئے. اور تیسرا، تیسری نواسی امامہ، یہ زینب کے بچے. اور دوسری حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے رقیہ، دوسری بیٹی کیا ہے؟ حضرت زینب کی یہ بھی فضیلت ہے کہ زینب جب فوت ہوئی تو رسول اللہ زینب کی قبر میں اترے اور پیغمبر لیٹ گئے قبر میں اور فرمایا میری بیٹی کی قبر فراخ ہے، اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ میں زینب سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو. جو نبی کی ایک ایک بیٹی کا نوکر ہو وہ فسادی، جو چار تین بیٹیوں کا انکار کر کے ایک کا دعویٰ کرے وہ عاشق کیسے ٹھہرا؟ عاشق وہ ہے جو پیغمبر کے خون کے ایک ایک قطرے کا چوکیدار. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی بیٹیاں؟ اور بڑی بیٹی زینب کے دو بچے، ایک بچے. اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جو بیٹی فاطمہ تھی صرف وہی نبی کی بیٹی تھی، تو ان سے یہ سوال ضرور کرو کہ علی کے گھر میں جو دوسری بیٹی، جو دوسری بیوی تھی امامہ، وہ کس کی لڑکی تھی؟ اس امامہ کا نانا کون تھا؟ اس امامہ کا خاندان کیا تھا؟ یہ ضرور پوچھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضرت زینب کے بعد دوسری بیٹی ہے رقیہ. کیا نام ہے ان کا؟ رقیہ. کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا.
سبحان اللہ.
اور جب رقیہ کے نکاح کا وقت آیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر کہا، عثمان یہ میرے پاس جبریل آیا.
اللہ.
اور یہ جبریل آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ تیرے نکاح میں دے دوں.
سبحان اللہ.
یہ جبریل ہے، یہ دیکھو جبریل. اور یہ جبریل کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں. رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی گئی، اور کچھ عرصے کے بعد رقیہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا. کیا رکھا گیا؟ یہ عبداللہ حضور کا کیا لگا؟ اس کے بارے میں کئی کتابوں میں ہے کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ 8 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اس کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ ماری، بیماری پھیل گئی. لیکن بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ یہ عبداللہ بڑا ہوا، جوان ہوا اور اس بیماری میں فوت نہیں ہوا، بلکہ جوان ہونے کے بعد اس عبداللہ کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی رملہ کے ساتھ ہوا. اس عبداللہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت معاویہ کی درمیانی لڑکی جو صفیہ سے چھوٹی تھی اس کے رملہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس نواسے کا نکاح ہوا. پیغمبر کے ساتھ امیر معاویہ کی یہ پانچویں رشتہ داری ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے ایک نواسے کا نکاح امیر معاویہ کی لڑکی رملہ کی وجہ سے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہوئے؟ دو. ٹھہرے, ایک تو بچہ علی تھا, ایک فوت ہو گیا زینب کا, اور ایک بچہ یہ عبداللہ ہے, تو نواسے کتنے ہوئے؟ تین. اور نواسی ایک امامہ. اب یہ جو رقیہ یہ فوت ہو گئی, اور یہ رقیہ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی. کب فوت ہوئی یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ رقیہ کیسے فوت ہوئی. رقیہ اس طرح فوت ہوئی کہ بڑی بیمار تھیں, ادھر سے جنگ بدر کا اعلان ہو گیا. حضور علیہ السلام جب بدر میں جانے لگے تو حضرت عثمان غنی بھی بدر کے شرکا میں تھے. حضور نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے, تم ٹھہر جاؤ اور میری بیٹی کی خدمت کرو. حضرت عثمان نے فرمایا میں بدر کے پہلے لشکر میں شریک کیسے ہوں گا؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی کی خدمت کرنا تیرا کام ہے اور بدر کے شرکا میں تیرا نام لکھنا خدا کا کام.
سبحان اللہ.
چنانچہ حضرت رقیہ کی خدمت حضرت عثمان غنی کرتے رہے, اور جب جنگ بدر ختم ہو گئی, فتح ہو گئی, حضور مدینہ میں پہنچے, تو جب پیغمبر مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے.
اللہ.
حضور علیہ السلام جا کر اپنے گھر میں بیٹھے بھی نہیں کہ پتا چلا رقیہ فوت ہو گئی. حضور سیدھے قبر پر آئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے, نبی کی آنکھوں میں صحابہ نے آنسو دیکھے.
اللہ.
رقیہ کی وفات پہ حضور نے فرمایا اے اللہ میری وہ یہ بیٹی ہے جو راتوں کو قیام کرتی تھی, جو سجدے کرتی تھی, جو روزہ رکھتی تھی, اے اللہ میں اس محمد سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو. یہ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی. میرے بھائیوں جب یہ رقیہ فوت ہو گئی تو تھوڑے سے دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جبریل دوبارہ آئے ہیں, اور جبریل کہتے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن ام کلثوم بھی تجھے دے. چنانچہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے ہوا, اور ام کلثوم بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈھائی سال اور بعض کہتے ہیں چار سال حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. حضرت ام کلثوم حضور علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی. مسلمانوں توجہ کرو, یہ پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم اللہ سے ڈرنے والی, راتوں کو قیام کرنے والی, مصلے پہ سجدے کرنے والی, اللہ کے دروازے پہ رونے والی, ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرنے والی. لیکن اس ام کلثوم کے بارے میں شیعہ نے ایسی غلیظ بات لکھی ہے کہ روح زمین پر کوئی آدمی اس غلیظ بات کو برداشت نہیں کر
پائے.
مسلمانوں یہ نبی کا خاندان, یہ نبی کا خون ہے, پیغمبر کی لگتے جگر ہے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں, آپ بھی بیٹیوں والے ہیں, آپ بھی بہنوں والے ہیں, آپ میں بھی بہنوں والا ہوں. لیکن مجھے ذرا تصور کر کے تو بتاؤ کہ اتنی بڑی گالی نبی کی بیٹی کو کوئی دے سکتا ہے جتنی بڑی گالی شیعہ نے دی ہے. غلام حسین نجفی کی کتاب قول مقبول میں ایک بڑی غلیظ تحریر ہے. میں جب مولانا حق نواز شہید کے پاس شروع شروع میں گیا تو میں نے مولانا حق نواز شہید کو دیکھا, ان کے ہاتھ میں یہ قول مقبول تھی اور وہ بڑے پریشان تھے, اپنی بیٹھک میں ٹہل رہے تھے, اور جب وہ پریشان ہوتے تھے وہ لیٹتے نہیں تھے. رات کے 12-1 بج گیا تھا, میں نے کہا حضرت آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگے ایک نئی کتاب چھپی ہے, اس کتاب کو میں نے دیکھا, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, میں بھی ساری رات پریشان رہا. اگلے دن مولانا حق نواز شہید وہاں 12 نیم تھا کبیر والے کے پاس, وہاں ان کی تقریر تھی اور وہ حوالہ انہوں نے اس تقریر میں پیش کیا اور اس کتاب کو پیش کیا, اور اس کتاب کے اندر کیا تحریر ہے, کیا غلافت بھری ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے قول مقبول, اور غلام حسین نجفی نے وہ کتاب لکھی, اور اسی تحریر کو سہم مسموم فی نکاح عقد ام کلثوم, اس میں بھی غلام حسین نجفی نے نقل کیا کہ وہ ام کلثوم پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم, وہ بیٹی جس کے لیے رسول اللہ نے دعائیں دی, وہ بیٹی جس کے بارے میں جبرائیل امین عرش سے اترے کہ اس ام کلثوم کو عثمان غنی کے گھر میں بھیج دو, اللہ کا حکم ہے کہ عثمان سے نکاح کر دو. اس ام کلثوم کے بارے میں کائنات کا بدترین کافر, غلیظ ترین کافر, کائنات کا سب سے بڑا کافر غلام حسین ندوی اس ام کلثوم کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ام کلثوم فوت ہو گئی تو اس مردہ جسم کے ساتھ ام کلثوم کے مردہ جسم کے ساتھ عثمان غنی نے ہم بستری کی. مولانا حق نواز نے یہ حوالہ تقریر میں دے کر کہا اے اللہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے اس پر لعنت کر کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں یہ تحریر آ گئی, میں چین سے کیسے سوؤں, میں چین سے بستر پہ کیسے آؤں, اے اللہ مجھ پر چین حرام کر دے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی. مسلمانوں غور کرو, بہاول پور کے پڑھے لکھے لوگوں, دانشوروں, مولویوں, پیروں, سرداروں, سرائکی جوانوں, پنجابیوں, تم بھی بہنیں رکھتے ہو, بیٹیاں رکھتے ہو, حکمرانوں میں تم سے پوچھتا ہوں, تم ہی بتاؤ تمہاری کوئی بیٹی ہو اور وہ فوت ہو جاتا اور اس کے بارے میں یہ کوئی آدمی کہے کہ جب یہ مر گئی تھی تو اس کے مردہ جسم سے اس کے خاوند نے بستری کی تھی, تم برداشت کر سکتے ہو تو بتاؤ, مجھے یہ تو بتا دو میرے پیغمبر کی بیٹی, وہ پیغمبر جو صادق و مصدوق پیغمبر تھا, وہ پیغمبر جس کی کوئی ادا اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتی, اس نبی کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے مردہ جسم کے ساتھ عثمان غنی نے ہم بستری کی, کیا زمین نہیں پھٹتی, کیا آسمان نہیں پھٹتا؟ یہ کتاب موجود ہے آج بھی قول مقبول لاہور سے چھپی ہے, غلام حسین نجفی ملون نے لکھی ہے. میں کہتا ہوں شیعہ کافر تمہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن نبی کی بیٹی کو جب یہ گالی دی جائے تو فیصلہ کر کے مجھے بتا میں کیا کہوں, میں کہاں رہوں, میں کس کے دروازے پہ صدا لگاؤں, اور بیٹی نبی کی ہے, بیٹی تیرے پیغمبر کی ہے, بیٹی محمد مصطفیٰ کی ہے, عام کوئی بیٹی ہوتی تو تب بھی میں اس کی بیٹی برداشت نہ کرتا, اور اس نبی کی بیٹی جس کے دروازے پہ ایک کافر کی لڑکی آئی تو پیغمبر نے کہا اس کے چہرے پہ میری چادر دے دو, تو بلال نے کہا یہ کافر کی بیٹی ہے, حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو, آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالے گا خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, اور جس طرح پیغمبر نے کافر کی بیٹی کے سر پہ نبوت کی چادر ڈالی آج اس بیٹی کو تیرے ملک میں گالی دی جائے تیری غیرت نہیں جاگتی, آسمان کیوں نہیں پھٹتا, زمین کیوں نہیں پھٹتی, تو فیصلہ کر کے بتا. میرے بھائیوں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, پیغمبر کے خاندان کی توہین نہیں برداشت کر سکتا, اس کے بدلے میں مجھے قتل کر ڈالو, اس کے بدلے میں بموں کے دھماکے کر دو, میں اس بات پہ خوش ہوں گا, میں اس بات پہ راضی ہوں کہ مجھے سٹیج پر کھڑا کر کے بموں سے اڑا دیا جائے, میری لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بکھر جائیں, لیکن میں نبی کے دشمن کو مسلمان نہیں کہتا. پیغمبر کی چوتھی بیٹی فاطمہ تو زہرا, کون فاطمہ, وہ فاطمہ جس فاطمہ کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا الفاطمہ بزت منی من آزاہا فقط آزانی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا. وہ فاطمہ جس کے توجہ کریں تین بیٹے تین بیٹیاں، حضرت فاطمہ کے حضرت علی سے چھ بچے تین بیٹیاں، زینب رقیہ ام کلثوم تینوں بہنوں کے نام پہ انہوں نے نام رکھے، اور چوتھی پیغمبر کی نواسی امامہ، چار نبی کی نواسیاں ہو گئیں، اور تین بیٹے حسن حسین محسن یہ نواسے ہو گئے. پہلے تین نواسے تین یہ نواسے، چھ پیغمبر کے نواسے اور چار نواسیاں، یہ ان چاروں پیغمبر کی بیٹیوں کی اولاد ہے. لیکن ہم نے صرف حسن اور حسین کو یاد رکھا اور کسی کو یاد نہیں رکھا، اس لیے کہ آپ کا دشمن اتنا چالاک تھا کہ اس دشمن نے نبی علیہ السلام کے کسی اور نواسے کا ذکر نہیں ہونے دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت کہ کتابوں کی کتابیں اور دفتروں کے دفتر بھرے ہو، اس تھوڑے سے وقت میں ان کی فضیلت کیا بیان ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ بیمار تھے میں ان کو بیماری کی حالت میں بستر پہ چھوڑتا تھا، میری آنکھ لگ جاتی تھی، جب رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا فاطمہ سجدے میں ہے، فاطمہ اللہ کے دروازے پہ رو رہی تھی، فاطمہ ہاتھ اٹھا کر روتی تھی. میرے بھائیوں وہ فاطمہ جس کے گھر میں چکی چلتی تھی وہ چکی پیستی تھی، عید کا دن تھا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچوں نے کہا اما کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، آج عید کا دن ہے، گھر میں تو کچھ آیا نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کچھ کپڑے گھر دے گیا. حضرت فاطمہ وہ کپڑے لے کر رسول اللہ کے پاس گئی، حضور نے فرمایا فاطمہ یہ دنیا کے کپڑے نہیں، یہ جنت کے کپڑے. میرے بھائیوں وہ وقت بھی آیا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر ایک فقیر آیا، کہنے لگا کہ اے آل رسول، میں کبھی نبوت کے خاندان کے دروازے سے واپس نہیں گیا. حضرت فاطمہ نے کہا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے. تو پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے ایک چادر جو رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی، بڑی رنگین چادر تھی، فرمایا میری یہ چادر لے کر یہودیوں کے سردار شمعون کے پاس جاؤ اور جا کر کہو یہ چادر رحم رکھ لے اور اس کے بدلے میں تیرا قرضہ اتار. جب وہ چادر لے کر فقیر اس شمعون کے پاس گیا تو اس نے چادر کو دیکھ کر کہا یہ رسول اللہ کی چادر ہے، یہ آخر الزمان نبی کی چادر ہے. وہ رو پڑا اور رو کر کہنے لگا ایسا خاندان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، حضرت فاطمہ کی سخاوت کو دیکھ کر یہودی نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا. میرے بھائیوں واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں، حضرت فاطمہ کی سخاوت کے واقعات ہیں، ان کی عظمت کے واقعات ہیں، ان کی بلندی کے واقعات ہیں، ان کے علم اور تقویٰ کے واقعات ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کے واقعات ہیں، اور ان کے پیغمبر سے والہانہ عشق کے واقعات ہیں. حسن و حسین سے نبی کو بڑی محبت تھی. حضور علیہ السلام جب حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرتے ایک دن حضور گھر میں چلے گئے، فرمایا فاطمہ حسن جب روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، حسن کو رلایا نہ کر، حسین کو رلایا نہ کر. میرے بھائیوں حضرت حسن کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا. ایک دن حضرت حسن حضرت علی کے ہاتھوں میں تھے، حضرت علی حسن کو لے کر بازار سے گزر رہے تھے، ابو بکر صدیق آ گئے. ابو بکر صدیق نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ تیرا بچہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا بچہ ہے. ابو بکر نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. فرمایا نہیں تو یہ میرا بچہ ہے. فرمایا تیرا بیٹا نہیں. علی نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب میں کیا کہا، ابن علی شبہ لنبی، بیٹا نبی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی حضرت علی سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے شادی کی خواہش مان کئی اور لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغام بھجوایا تھا، لیکن حضور نے کسی کو جواب نہیں دیا. اور جب کسی کو جواب نہیں دیا تو خود ابو بکر اور عمر نے جو چاہتے تھے کہ نبی کے خاندان میں ہماری دی یہ رشتے داری بھی ہو جائے، تو جب پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو جواب نہیں دیا عثمان غنی کو، تو حضرت علی کو صدیق اکبر نے مسجد میں کہا علی فاطمہ کا رشتہ مانگو. علی نے فرمایا کس منہ سے مانگوں، میرے پاس تو کھانا کھلانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا سامان اکٹھا کرنا ہمارا کام ہے، رشتہ مانگنا تیرا کام ہے. تو علی المرتضیٰ گئے، اس زمانے میں رشتہ کسی سے مانگنا کوئی عیب نہیں، عرب کا راج آج بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی سے رشتہ مانگ لے کہ مجھے رشتہ دے دے. تو حضرت علی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا علی نے ابو بکر کو کہہ دیا کہ حضور نے تو رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا رہا ہوں وسالہ مرحبا. حضرت ابو بکر نے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں رات دار نبوت ہوں تیرا رشتہ ہو گیا، میں رات دار نبوت ہوں تیرا رشتہ ہو گیا. بات ہو ایک دو دن چار دن گزر گئے، حضرت علی کے پاس نہ رہائش کا مکان تھا نہ کھانا کھلانے کو کوئی چیز تھی، کوئی بات بھی نہیں. حضور نے فرمایا علی تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ فرمایا کچھ نہیں، زرہ ہے، ایک تلوار ہے. حضور نے فرمایا تلوار تو جنگوں کے لیے رکھو اور زرہ بازار میں بیچا. اب دیکھو علی المرتضیٰ زرہ بیچنے کے لیے بازار میں آئے، مورخین کہتے ہیں کہ آگے عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان نے فرمایا علی کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں زرہ بیچنا چاہتا ہوں. کتنے کی زرہ ہے؟ 450 درہم کی. کیا کس لیے بیچتے ہو؟ اس لیے کہ فاطمہ سے میری شادی ہے اور سامان خریدنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا پیسے کتنے لوگے؟ 450. 450 درہم علی المرتضیٰ کو دے دیے، زرہ لے لی، اور جب علی چلنے لگے تو زرہ بھی واپس دے دی. عثمان غنی نے زرہ بھی واپس دے دی. تو شیر خدا نے کہا زرہ کیوں واپس کرتے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا اس لیے واپس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رشتہ نبی کی بیٹی کا ہو، خرچہ سارا عثمان غنی کا. میرے بھائیو جمعرات کا دن طے ہوا، 10 سفر جمعرات کا دن، تاریخ کون سی؟ 10 سفر جمعرات کا دن فاطمہ الزہرا کی علی سے شادی قرار پائی. اب دیکھو شادی کے لیے بارات کون سی تھی اور بارات چلی کہاں سے؟ بارات کا پہلا مہمان تھا صدیق اکبر، بارات کا پہلا مہمان تھا صدیق اکبر. اور اس پہلے مہمان کو دیکھو، حضور نے حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر کہا بلال میرے دوستوں کو اطلاع کرو کہ میری بیٹی کی شادی میں آئے. دوستوں کی لسٹ بنائی، تو دوستوں کی لسٹ میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، اور اس کے بعد چوتھا عبد الرحمن بن عوف کا، باقی طلحہ اور زبیر کا، سارے صحابہ کا، اور سب لوگ جب 10 سفر کو جمعرات کے دن صبح مسجد میں آ جائیں، سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے. بارات بھی نرالی تھی اور دلہا بھی نرالا تھا، دلہن بھی نرالی تھی اور جہیز کا سامان بھی نرالا تھا. شادی دیکھو، تیری بھی شادی ہوتی ہے یہاں، 32 ٹیلیویژن، 40 ریڈیو، کسٹم میں پکڑے گئے حاجی صاحب کے، حاجی جی یہ سامان کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹی کی شادی ہے. بیٹی کی شادی، 32 ٹیلیویژن، 40 ریڈیو اور بیٹی کی شادی ہے. اور تیری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی سے کوئی بڑی عزت نہیں رکھتی. سامان کیا تھا؟ ایک چکی تھی، چکی، ایک روٹی پکانے کے لیے یہ توا تھا، اور ایک جناب لکڑی کا پیالہ تھا، ایک گدیلا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بنی. یہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی کی شادی ہے. اس شادی کو دیکھو، جہیز کا سامان تو دیکھو، اور سامان خرید کر کون لایا؟ 2 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کا سامان لے کر آؤ. ابو بکر سامان لے کر آئے، عمر فاروق سامان لے کر آئے، بارات جمع ہو رہی ہے، دلہا موجود ہے، دلہن موجود ہے، سب کچھ ہے. اب جناب علی نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسی لڑکی کا نکاح، سوری، ایک ایسے لڑکے کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں. اے فاطمہ تیرا نکاح میں ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جس کا علم پہاڑوں سے بلند ہے. یہ خطبے کے الفاظ کہ میں ایک ایسے لڑکے سے تیری شادی کر رہا ہوں کہ جس کا علم پہاڑوں سے بلند ہے. میرے بھائیو یہ شادی ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر میں سامان کس نے تیار کیا؟ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے. گھر میں سامان عائشہ اور ام سلمہ تیار کرے اور باہر کا سارا سامان خرید کر ابو بکر سے بھیک لائے، اور تو کہے ابو بکر کافر عمر کافر. اور اگر ابو بکر عمر کافر ہو تو علی المرتضیٰ کے گھر میں فاطمہ کو بھیج کر تو دکھا.
اس بارات کو ذرا چلا کر تو دکھا، پر گواہ کون ہے، سمول لانے والا کون ہے؟ جب پیغمبر نے نکاح کیا تو نکاح میں دو گواہ بنائے، ایک ابو بکر ایک عمر، سامان دینے والا خرید کر ابو بکر عمر ہو، گواہ بھی ابو بکر عمر ہو، اور خرچہ دینے والا عثمان غنی ہو، اور تیری کتاب کہے کہ ابو بکر بھی کافر، عمر بھی کافر، عثمان بھی کافر، تو کافر کی بات کرے، سپاہی صحابہ محبت کی بات کرے، تو کافر کہہ کر بھی امن پسند، اور میں شادی میں محبت کی بات کر کے بھی تحریم کا ہوں، میں دہشت گرد، ہم دہشت گرد تھے، شادی کی محبت بیان کر کے بھی. میرے بھائی جب سامان تیار ہو گیا، سامان کہاں رکھا گیا؟ علماء کہتے ہیں کہ ایک کنڈا لٹکایا گیا تھا جس کے اوپر برتن بنائے، برتن لٹکائے گئے، کچھ کپڑے تھے. ام سلمہ کی زبان سے ایک بات نکل گئی، جب رخصتی کا وقت آیا تو ام سلمہ کی زبان سے نکل گیا کہ اے کاش اس وقت خدیجہ الکبریٰ زندہ ہو. خدیجہ فاطمہ کی بات، فاطمہ کی امی تھی، ماں. جب فاطمہ الزہرا کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے یہ نام ام سلمہ نے لیا تو سارے صحابی رونے لگے، فاطمہ بھی رونے لگی، حضرت عائشہ بھی رونے لگی، رسول اللہ بھی رونے لگے، اور حضرت ام سلمہ نے کہا اے کاش خدیجہ زندہ ہوتی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتی. حضور علیہ السلام زار و قطار روتے تھے اور فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے آج خدیجہ کی خط وفائیں مجھے یاد آتی ہیں. اے فاطمہ تجھ نہیں جانتی، ساری دنیا نے مجھے دھکا دیا، خدیجہ نے مجھے سینے سے لگا. سارے صحابہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں نکاح ہوا اور حضور علیہ السلام کا ایک مکان تھا جو کرائے کا مکان آپ کے پاس تھا، مسجد نبی کے ملے کا. آپ نے وہ مکان حضرت علی کو فاطمہ الزہرا کے لیے دیا. اس مکان کا نام تھا دار علی، بعد میں اس کا نام کیا پڑا؟ دار علی. دو مکان ملے تھے، ان میں ایک مکان ہے دار علی. اس دار علی میں حضور علیہ السلام کی بیٹی کو شادی کے بعد لے جایا گیا. حضرت علی حضرت فاطمہ کو لے کر جب اس مکان میں پہنچے تو وہاں ان کا کچھ سامان بھی گھر میں موجود تھا، لیکن اس موقع پر ایک ایسی تحریر، ایک ایسی بات شیعہ نے لکھی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاندان نبوت سے جتنی دشمنی شیعہ کو ہے اور کسی کو نہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جلال العیون. کیا نام ہے؟ آپ اس پہ غور کریں. باپ سند صحیح کے ساتھ یہ عبارت موجود ہے، آپ اس پر غور کریں. یہ ملا باقر مدلسی کی کتاب ہے جلال العیون. ملا باقر مدلسی کہتا ہے جلاء العیون کی یہ شرح ہے ضیاء العیون، اور اس کتاب میں یہ غلیظ تحریر ہے کہ جب حضرت علی کا نکاح فاطمہ الزہرا سے ہوا اور علی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر گئے تو دفعتن حضور علیہ السلام بھی وہاں پہنچے نماز عشاء کے بعد. حضور علیہ السلام نے نماز عشاء کے بعد شب وفات میں، یعنی پہلی رات میں جسے سہاگ کی رات کہتے ہیں، علی اور فاطمہ دونوں کو پکڑ کر ایک بستر پہ دراز کیا، اور دراز کر کے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے ٹانگوں کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں کام شروع نہ کرنا. مسلمانوں تم مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جس بیٹی کو پہلی رات اپنے خاوند کے گھر بھیجا جائے، کیا کوئی غیرت مند باپ یہ بات کر سکتا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا کہ رسول اللہ ساری کائنات کا پیغمبر اپنی بیٹی کو اس طرح بستر پہ شوہر کے ساتھ تراس کر کے یہ کہے کہ جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا، اور اس سے بڑی غلاظت، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا فریب کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. مجھے کہنے دو کہ شیعہ صدیق کا دشمن بعد میں ہے، علی کا دشمن پہلے ہے، عمر کا دشمن بعد میں ہے، فاطمہ کا دشمن پہلے بہاول پور کے ویور. سنیو، بہاول پور کے حکمرانوں، انتظامیہ کے افسروں، جو حوالے دو کتابوں سے میں نے دیے، ان حوالوں کے بعد میں فیصلہ تم سے چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ میں شیعہ کو مسلمان کہوں یا کافر کہوں. جو نواز شریف سے ہو تو ملک کو کوئی خطرہ نہیں، نواز شریف کی لڑائی بے نظیر سے ہو تو ملک کو کوئی خطرہ نہیں، ایم کیو ایم لوگوں کے آدمی قتل کرے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، تیرے ملک میں ایم این اے ایم پی اے تکے تکے کے عوض بک جائیں ملک کو کوئی خطرہ نہیں، اقتدار لٹ جائے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، عدالتیں ضمیر بیچ ڈالیں ملک کو کوئی خطرہ نہیں، پولیس رشوت کھائے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، حکمران ضمیروں کے سودے کریں ملک کو کوئی خطرہ نہیں، اور پیغمبر کے خاندان کو گالی دی جائے میں دفاع کروں، میں چوکیداری کروں، میں اس پر چیختا اور چلاتا پھروں تو تیرے ملک کو خطرہ ہو جاتا ہے، میں تمہارے اس فلسفے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں. کرتے ہو کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، یاد رکھو جب تک یہ لٹریچر، یہ کتابیں، یہ چیتڑے، خمینی کا لٹریچر، نجبی کا لٹریچر اس ملک میں چھپتا رہے گا، کتابیں تقسیم ہوتی رہیں گی، اس وقت تک میری جماعت کا ایک ایک بچہ تمہیں چوک میں کافر کہے گا، چوراہے میں کافر کہے گا، بازاروں میں کافر کہے گا. تم سے جو ہو سکتا ہے کر گزرو، ایران کا سفارت خانہ تمہیں بم دے، تمہیں کلاشن کوف دے، تمہیں پیسہ دے، تم بم چلاؤ، تم کلاشن کوف چلاؤ، تم میرے کارکنوں کے سینے چلنے کر دو، میرے بچوں کو ذبح کر دو، میرے بچوں کو، میری بیویوں کو بیوہ کر دو، میرے جوانوں کی لاشوں کو گرا دو. یاد رکھو آخری قطرہ بھی جب تک میرے گردن میں ہے، میرے جگر میں ہے، تمہارے کفر کا اعلان چوکوں میں کریں گے، چوراہوں میں کریں گے، بازاروں میں کریں گے، خمینی قبر سے نکل کر آ جائے تب بھی کریں گے، تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے تب بھی کریں گے. خمینی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشمیر.
حکمرانوں تم بھی دیکھو، پولیس کے میرے ملازم سنی بھائیو تم بھی دیکھو، انتظامیہ کے افسروں تم بھی دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کشف اسرار۔ اس کشف اسرار کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے بڑی چٹائی کے ساتھ کہا ہے کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا۔ یہ کتاب اگر میں بغیر حوالے کے بات کروں مجھے کسی جگہ پر گولی مار دی جائے۔ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ وہ عثمان یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، پاکستان کے سفارت خانہ ایران نے تقسیم کی ہے۔ اس کتاب کے 107 صفحے پہ پیغمبر کے دونوں داماد کو گالی دی گئی ہے، وہ عثمان جس کے نکاح میں تیرے رسول نے دو بیٹیاں دی تھی، وہ عثمان جس کے بارے میں تیرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس عثمان کو کہا کہ یہ بدکماش انسان تھا، اب تو مجھے فیصلہ کر کے بتا کہ میں کیا کروں، میں خاموش ہو جاؤں، میں چپ کر جاؤں، میں چادر تان لوں، میں نبی کے صحابہ کے بارے میں وکالت نہ کروں، میں پیغمبر کے صحابہ کی چوکیداری نہ کروں، میں اسلام کے محافظوں کی ہے وہ کیا کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کی چوکیداری نہ کروں، میں پیغمبر کے صحابہ کی چوکھٹ پہ پیرا بدوں، میں چوڑیاں پہن لوں، میں خاموش ہو جاؤں، میرے باپ کو کوئی کنجر کہے میں چپ نہیں کرتا، بدماش کہے میں چپ نہیں کرتا، ڈپٹی کمشنر صاحب تم پر کوئی تنقید کرے تم پرچہ کرتے ہو، کمشنر صاحب تم کو کوئی گالی دے تم پرچہ کرتے ہو، بتاؤ پیغمبر کے دور دماغ عثمان غنی کو بدکماش کہا گیا، بتاؤ اس کا جواب کون دے گا، اس کے ان کی وکالت کون کرے گا، پیغمبر کے دور دماغ پیغمبر کے جانشینوں کی عظمت کون بیان کرے گا، کیا وہ لوارث ہو گئے، نبی کا خاندان لوارث ہو گیا، پیغمبر کی بیٹیاں لوارث ہو گئی، نبی کے داماد لوارث ہو گئے، کیا ان کی عظمت کے لیے بولنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کتاب ہے، توجہ، یہ میرے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے شیخ ثقیفہ، یہ کراچی سے چھپی ہے، علی اکبر شاہ نامی ملعون آدمی نے کراچی سے چھاپا۔ یہ علی اکبر شاہ دو مہینے پہلے قتل ہو چکا ہے، اس ملعون نے اس کتاب میں لکھا، میں نے 1.5 سال پہلے کمشنر کے دروازے پر جا کر کہا تھا کراچی میں اس کتاب کو ضبط کرو، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی، میں نے کہا ان تحریروں سے ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے، میری بات نہیں مانی گئی۔ اس کے ٹائٹل پہ ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ ان تحریروں کے بعد اس لٹریچر کے بعد شیعہ کو مسلمان کہنا چاہیے یا کافر کہنا چاہیے؟ اگر پاکستان کی گورنمنٹ ان کتابوں کو ضبط کر لیتی، 6-7 سال ہو گئے سپاہی صحابہ چیخ رہی ہے، مولانا حق نواز شہید نے احتجاج کیا ان کتابوں پر، انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اسحار القاسمی نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اسے گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور آج سپاہی صحابہ احتجاج کرتی ہے، اس کے کارکنوں پر گولیاں ماری جاتی ہیں، لاہور میں ہماری جماعت کے 19 نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ ہم نے وٹو سے کہا تھا کہ تم ہمارے مقدمات کے بارے میں ہم سے تعاون کرو، اور لاہور میں جو ہمارے خلاف وارداتیں ہوئی ہیں ان قاتلوں کو پکڑو. لیکن اس نے لاہور کے کسی ہمارے قاتل کو نہیں پکڑا, جس کی وجہ سے سپاہ صحابہ اس پر غور کر رہی ہے کہ وٹو کے ساتھ تعاون کو واپس لیں, اور اگر ہماری اس آخری مہلت کو ترخور اعتنا نہ سمجھا گیا اور ہماری وارننگ پر توجہ نہ دی گئی تو پھر میں اپنی جماعت کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ریاض حشمت اور شیخ حاکم کو واپس بلا کر اپوزیشن کے بینچوں پہ کھڑا کر دوں گا. پھر ہماری لڑائی اسمبلی کے اندر بھی ہوگی, اسمبلی سے باہر بھی ہوگی. ہونے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 19 آدمی ہمارے شہید ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, ہمارے ساتھ نواز شریف نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا. نواز شریف نے, میں نے 165 کتابیں صحابہ کے خلاف جو پاکستان سے شیعہ نے چھاپی تھی وہ لے کر میں نواز شریف کے دروازے پر گیا. 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں گورنر ہاؤس میں وہ 165 کتابیں میں نے پیش کی. میں نے کہا جناب ان کتابوں میں صحابہ کو مرتد اور کافر لکھا ہے, آپ ان پر ان کو ثبت کریں. پہلے تو وہ مانتا نہیں تھا, بعد میں اس نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا نام فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی رکھا گیا. اس کمیٹی کے سربراہ مولانا دستار نیازی کو بنایا گیا. اس کمیٹی نے 3 اجلاسوں کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ کتابیں واقعی قابل اعتراض ہیں, ان کے لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے. لیکن افسوس ہے کہ اس اپنی بنائی ہوئی نواز شریف کی کمیٹی کی سفارشات پر نواز شریف نے عمل نہیں کیا اور نہ اسے قانون کا حصہ بنایا. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اس سے اختلاف ہوا. نواز شریف سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں, ہمارا اختلاف پیغمبر کے دین کی وجہ سے ہے, نبی کی شریعت کی وجہ سے ہے. اس نے شریعت بل منظور نہیں کیا, نہ موسیٰ صحابہ بل منظور نہیں کیا, سورت کو تحفظ دیا. یہ اختلاف کی وجہ سے ہمارا, ہم نے کوئی اس سے موٹر وے کا ٹھیکہ نہیں لینا تھا, اس سے پیلی ٹیکسیوں کی سکیم نہیں لینی تھی. ہمارا اختلاف پیغمبر کے دین کی وجہ سے تھا. آج نواز شریف پوری قوم سے معافی مانگے, ہم دوبارہ اس کے ساتھ تعاون پر غور کر سکتے ہیں. معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگے گا ہم پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہتے ہیں. بے نظیر سے تو ہمارا شروع سے اختلاف, اب نظریاتی اختلاف ہے. تم یہاں بیٹھ کر نعرہ لگاتے ہو. میری جماعت کے جرنیل اعظم طارق نے بے نظیر کے منہ پر کہا تھا کہ تم شیعہ عورت ہو اور کافر عورت ہو. بے شک اس نے بات میں جواب میں کہا کہ نہیں, میں سنی ہوں اور حنفی ہوں. میں نے کہا یہ بات رہ گئی تھی کہ وہ یہ کہتی کہ میں رابعہ بصری بھی ہوں. لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کیا, ہم نے اپنی بات اس کے منہ پر کہی, کہی یا نہیں؟ اور سپاہ صحابہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے. قائم رہنا چاہیے, رہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور میرے بھائیوں, میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعروں کی بجائے آپ مثبت قدم کریں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امن کے قیام کے لیے ہم انتظامیہ سے تعاون کریں. میری بات یاد رکھیے کہ پورے ملک میں میں نے سپاہ صحابہ کو حکم دیا ہے کہ آنے والے محرم میں امن کے قیام کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ شیعہ کا نہیں ہے, ہمارا ملک ہے. اس ملک کی ایک ایک چیز ہماری ہے, شیعہ کی نہیں. ہم میجورٹی میں ہیں, اہل سنت اکثریت میں ہیں. ہم قتل و غارت نہیں چاہتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتظامیہ اور حکومت سے کہیں گے سپاہ صحابہ کے جو کارکن شیعہ کی گولی سے گزشتہ دنوں شہید ہوئے, ان قاتلوں کو فی الفور, ان قاتلوں کو جنہوں نے ان کو قتل کیا, انہیں فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پہنچانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن انتظامیہ سے یہ بھی کہوں گا, اگر تم نے ان قاتلوں کو گرفتار نہ کیا اور تم نے ان سے بدلہ نہ لیا اور ہمیں انصاف نہ دیا, ہمیں آئین میں اس کا حق نہ دیا, تو سپاہ صحابہ بازو قوت سے خود ان سے انتقام لے گئے. لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم بار بار انتظامیہ سے بھیک انصاف کی بھی نہیں مانگیں گے. اگر انتظامیہ ہمارے ملزم کو گرفتار کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں پکڑے گی تو اس ملزم کو ہم خود گرفتار کریں گے. اور ہم نے ابھی تک مقابلہ اور محاذرائی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ہتھیار اٹھائیں, ہم تلواریں اٹھائیں, ہم گولیاں ماریں. ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا. کیوں؟ اس ملک کا امن ہمیں عزیز ہے, لیکن شیعہ اپنی کھلی جارحیت کے ساتھ ہمیں اس بات کی طرف مجبور کر رہا. خدا نہ کرے کہ وہ دن اس ملک میں آئے کہ جب سپاہ صحابہ سڑکوں پر آئے اور اپنے مظلوموں کا بدلہ خود لینے کے لیے میدان میں اتر گئے. میرے بھائیوں, وہ دن ملک کی بڑی بدقسمتی کا دن ہوگا. میں آپ حضرات سے یہ چاہوں گا کیا آپ کو ہمارے موقف کی سمجھ آئی ہے؟ کیا سپاہ صحابہ کا موقف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے؟ جن کو آ چکا ہے ذرا دونوں ہاتھ کھڑا پکڑیں. اور ایک بات میری یاد رکھے کہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سپاہ صحابہ کا یونٹ ہر گلی اور بستی میں بنائیں. بناؤ گے یونٹ؟ آہستہ کہہ رہے ہیں. ہر محلے میں یونٹ بننا چاہیے, ہر محلے میں, ہر بستی میں, ہر گاؤں میں بنے گا یونٹ بنے گا. اور ایک اور اعلان کرنا ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سپاہ صحابہ کی فنڈ سکیم 50 روپے سالانہ جو ہر کارکن کی سپاہ صحابہ حاصل کرتی ہے, آج کل اس سکیم کا آغاز ہو چکا ہے. اور 50 روپے کا ٹکٹ ہر کارکن پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے اور سپاہ صحابہ کے عالمی پروگرام میں اور لاہور میں جو عالمی مرکز بن رہا ہے اس کے اندر حصہ ڈالیں گے, ٹکٹ حاصل کریں گے, 50 روپے ادا کریں گے, جو کریں گے ذرا ہاتھ کھڑ کر کے وعدہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے معاف فرما, جو کچھ اللہ بیان کیا اس کو قبول فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.